بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وفي الدرس مهم سورة العلق في التفسير، وبعد كرهته اور اس سورة کے جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 6 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ان الانسان لا یطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. شيخ عثمين رحمه الله فرماته، قال الله تعالى ألا تالك إرشاده، كلا إن الإنسان ليطغى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، كلا كاللفظ جهي قرآن مجيد من كي معانيه، منها إنما أن تكون بمعنى حقا، كلا سے مراد حق ہے، كما في هذه الآية، جیسے کہ اس آیت میں ہے، فکل بمعنى حقا، اس آیت میں کلا سے مراد یعنی حق ہے، یعنی ہو کے رہے گا، یعنی ان اللہ تعالی يثبت هذا اثبات لا مرية فيه، اللہ تعالی اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں بغیر شک و شبہ کے، یعنی کلا کے بعد جو جملہ ہے وہ حق ہے اور ثابت ہے. اچھا، جملہ کیا ہے کلا کے بعد؟ کلا ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، یہ جملہ ہے. انا کیا ہے؟ تأکید کے لیے، تو انا کافی نہیں تھا، کلا کے بعد انا بھی ہے، اور کلا جو ہے یہاں پہ تحقیق کے لیے ہے. جو جملہ بیان کیا جا رہا ہے کلا کے بعد، اگر یہ ہرگز نہیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی جو تم سمجھ رہے ہو بات ایسی نہیں ہے، بات اس کے برعکس، یعنی یہ حق ہے اور یہ ہو کے رہے گا. ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، شیخ صاحب فرماتے ہیں الانسان هنا ليس شخصا معینا، انسان سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے، بل المراد الجنس، انسان کی جنس ہے، اور انسان کی جنس سے کیا مراد ہے؟ کل انسان من بنی آدم، ہر انسان آدم کی اولاد میں سے. اذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى، جب دیکھتا کہ وہ بے پرواہ ہو چکا ہے تو وہ پھر طغیانے پہ اتر آتا ہے. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بے پرواہی اور طغیانی. بے پرواہی کیا ہے اور طغیانی کیا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یطغى من الطغیان وهو مجاوزة الحد، حد پار کر لینا طغیان سے ہے. اور جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، طغى، ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. تو طغیانی ہمیشہ حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں. اذا رأى انہ استغنى، جب یہ انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو چکا ہے، کس چیز سے بے پرواہی؟ اے دیکھیں چند مثالیں دیکھیں. اب اذا رأى انہ استغنى عن رحمت اللہ طغى ولم يبالي، جب وہ دیکھتے کہ اللہ کی رحمت کی اس کی ضرورت نہیں پڑی، بے پرواہ کون ہوتا ہے اسے کسی چیز ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ دیکھتے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو اللہ کی رحمت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، استغنا عن رحمت اللہ. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طاولم یبالی، حد سے گزرے گا، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اذا رأى انه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت الى الله ولا يبالي. جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے، فی کشف الکروبات، مصیبتوں کو ٹالنے میں، وہ حصول مطلوبات، اور جو جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اور حاجت ہے، اس حاجت روائی میں وہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو چکا ہے. صار لا يلتفت الى الله ولا يبالي، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، وہ نہ اس کی پرواہ کرتا ہے. اذا رأى انه استغنى بالصحة نسي المرض، جب وہ تندرست ہو جاتا ہے اور تندرستی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے. کبھی وہ بیمار بھی ہوا کرتا تھا یا اس نے کبھی بیمار بھی ہونا ہے، تندرستی انسان کو بیماری بھلا کے رکھ دیتی ہے. اور اس صورت میں انسان اپنے رقص مانگتا نہیں ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے نا. اب مریض کو دیکھیں، مریض کتنی مرتبہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے صحت کے لیے، عافیت کے لیے، اور جو تندرست ہوتا ہے وہ دعا تو نہیں مانگتا نا بیماری کی، بیمار ہوگا دعا مانگے گا، لیکن رب سے جڑا رہتا ہے، شکر کرتا رہتا ہے، بے پرواہ کبھی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو صحت ہے تو بے پرواہ ہو جاؤ، صحت اور عافیت کے لیے شکر کرنا ہے اور بیماری پر صبر کرنا ہے، یہی ہوتا ہے نا. خیر میں، بھلائی میں شکر ہے، اور آزمائش میں، مصیبت میں صبر کرنا ہے. مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے. آزمائش کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے تو شکر سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور کوئی چیز لیتا ہے تو صبر سے آزماتا ہے. تو مومن ہمیشہ اپنے رب سے کبھی بے پرواہ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. لیکن دیکھ رہے انسان کی بات، اور انسان کرتا کیا ہے، یہ انسان کی، جیسے کہ کہتے ہیں انسان کی نیچر، یہ انسان کی نیچر ہے. اگر ایمان سے حد نہ لگ جائے، شریعت کی حد نہ ہو، تو دیکھیں انسان کرتا کیا ہے. اذا رأى انه استغنى بالصحة نسي المرض واذا رأى انه استغنى بالشبع نسي الجوع، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے تو بھوک کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ بھوکا بھی ہوا کرتا تھا. اذا رأى انه استغنى بالكسوة نسي العري، جب اسے کپڑا مل جاتا ہے اور اپنے جسم کو پردے میں ڈھانپ لیتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ ننگا بھی ہوا کرتا تھا، بے پرواہ ہو جاتا ہے. وہکذا، اور اسی طریقے سے، فل انسان من طبیعته الطغیان، انسان کی طبیعت و نیچر میں سے طغیانی ہے. والتمرد متى رأى نفسه في غناء، اور حد سے گزر جانا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو چکا ہے. ولكن هذا يخرج منه المؤمن، تو اس سے مومن خارج ہو جاتا ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں انسان کے بارے میں ہے، مومن کے بارے میں نہیں ہے. جیسے کہ جن سے انسان، ہر انسان ایسا ہے، مگر مومن ایسا نہیں ہوتا. فرق سمجھ آیا ہے؟ اسے قرآن میں بھی دیکھیں، اب جب انسان کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو بھی انسان کے نیچر کے مطابق چیزیں ہیں ایمان سے ہٹ کر، وہ سب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مومن تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ تیرے دل میں ایمان کا نور ہے، تیری زندگی روشن ہے، ایمان سے روشن ہے، تقوی سے روشن ہے، عمل صالح سے روشن ہے. اس لیے مومن کبھی بھی اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأن المؤمن لا يرى انه استغنى عن الله طرفة عين، کیونکہ مومن پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اپنے رب سے بے پرواہ ہے. طرفة عين، فهو دائم مفتقر الى الله سبحانه وتعالى، وہ ہمیشہ اپنے رب کا محتاج رہتا ہے. يسأل ربه كل حاجة وابن رب رب سے ہر چیز کا سوال کرتا رہتا ہے. ویلجو الیہ عند کل مکروہ, اور ہر مکروہ ہر مصیبت کے وقت اپنے رب کی طرف پلٹتا رہتا ہے. ویرا انہ ان وکل له اللہ الی نفسہ وکل هو ضعف وعجز وعورۃ, اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے اسی کے اپنے حوالے کر دے اس بندے کے, تو وہ اسے ایک کمزوری عجز اور بے پردگی کی طرف سب سپرد کر دیتا ہے. انسان مسکین ہے, ضعیف ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اسی کا اپنے حوالے کر دے, کیا نتیجہ نکلے گا؟ کمزور کے حوالے کیا جا رہا ہے, کمزور کے سپرد کیا جا رہا ہے, عاجز کے حوالے کیا جا رہا ہے, نتیجہ کیا؟ کمزوری ہوگی, عجز ہوگا, مزید محتاج ہوگا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ یہ انسان اپنے لیے نہ تو نفع اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے. هذا هو المؤمن, یہی مؤمن ہے. لیکن الانسان من حيث هو انسان, لیکن انسان جو ہے انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے, من طبیعته الطغیان, اس کے نیچر میں سے ہے, اس طبیعت ہے انسان کی طغیان, حد سے گزر جانا. وهذا كقوله تعالى, اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے, وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 72, جب اللہ نے امانت کی ذکر فرمایا ہے اور پیش کیا ہے, آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر, تو نہ اس امانت کی ذمہ داری لے سکے. وحملها الانسان, انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے. یہ کون سی امانت ہے؟ وسیم فرماتے ہیں التکلیف, شریعت کی پابندی, تکلیف. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, تو انسان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ انسان اپنی طبیعت سے ظلوم ہے اور جہول ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. شخص فرماتے ہیں, اے المرجع یعنی مہما طغیت وعلوت واستکبرت. اچھا, ثم قال عز وجل, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, مهددا هذا الطاغية, پھر یہ جو طغیان کرنے والا انسان ہے اس کے لیے دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تحدید ہے اور سخت الفاظ ہے. ان الى ربك الرجعا, اے المرجع یعنی مہما طغیت وعلوت واستکبرت واستغنیت فإن مرجعك إلى الله عز وجل. انسان, اے انسان, تو جتنی ہی طغیانی کرے, جتنی ہی بلندی کو چھو لے, جتنی ہی تکبر کر لے اور بے پرواہی کا مظاہرہ کر لے, بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. كما قال الله تبارك وتعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. سوره الغاشيه آیت 23 سے 26 تک. مگر وہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا, ناشکری کی, اللہ تعالیٰ اسے عذاب اکبر کا مزہ چکھائے گا, بے شک ہماری طرف ان کی واپسی ہے اور ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. پیچھے ایسا فرماتے ہیں, وَإِذَا كَانَ مَرْجُعُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ, اگر واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہر امور میں, ہر معاملے میں, فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَن يَفِرَّ مِن قَضَاءِ اللَّهِ أَبَدًا, تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بچ نہیں سکتا. وَلَا مِن ثَوَابِ اللَّهِ وَعَدْلِهِ, اور نہ اللہ تعالیٰ کے جزا سے, ثواب سے, نہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے کوئی بچ نہیں سکتا. اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہی ہماری واپسی ہے. مرنے کے بعد حساب اپنے رب کو دینا ہے اور سب نے دینا ہے. سبحان اللہ. وقوله ان الى ربك الرجعا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ربما نقول انه اعم من الوعید والتهدید, تو یہ صرف وعید اور تحدید نہیں بلکہ اس سے زیادہ عموم رکھتا ہے اس آیت کریمہ کا معنی جو ہے. فیکون المعنی, تو معنی یوں ہوگا, ان الى اللہ المرجع فی کل شیء فی الامور الشرعیہ التحاکم الى الکتاب والسنۃ, تو شرعی امور میں واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, کتاب اور سنت کی طرف ہے. رجع سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ حساب ہی کے لیے واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف, دنیا میں بھی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کس اعتبار سے؟ شریعت کے اعتبار سے. وہ کیسے؟ التحاکم الى الکتاب والسنۃ, کہ فیصلہ جب شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے تو کتاب سن کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ سورۃ النساء 59. جب تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو اسے واپس لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. والامور الکونیہ, اور واپسی امور کونیہ کی طرف بھی ہے. امر جو فیہ الی اللہ, واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, آخر سورۃ الانفال نمبر 9. جب تم اپنے رب سے استغاثہ کرتے ہو بس اس نے تمہاری اس استغاثہ کو قبول فرمایا ہے. مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ تقدیر میں مصیبت لکھی ہے, اسے ٹالنے کے لیے کس کی طرف واپسی ہے؟ رب کی طرف واپسی ہے. شریعت کو کیا معاملہ آیا ہے؟ دلیل کہاں ڈھونڈیں گے ہم؟ قرآن سنت پہ ڈھونڈیں گے. تنازع ہو گیا ہے, فیصلہ کہاں سے لیں گے ہم؟ قرآن سنت سے لیں گے. واپسی کس کی طرف ہے؟ اب تو رب کی طرف, کیونکہ رب کے حکم کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے. تو ان الی ربک رجع میں یہ تین چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو آخرت میں رجوع ہے حساب کے لیے, جتنے انسان تو یعنی کر لے اس نے اب رب کو حساب تو دینا ہے نا, کہاں جائے گا؟ واپس رب کی طرف ہے. یہ معنی تو معروف ہے. کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی معنی ہے جو اس سے زیادہ عموم ہے, جو اس سے زیادہ عام ہے؟ جی ہاں, وہ کیا ہے؟ وہ دو ہے, دنیا میں دو قسم کے ہیں. امور شرعیہ میں بھی واپسی رب کی طرف, اور امور کونیہ بھی واپسی رب کی طرف. اب یہ معنی جو ہے عام اور شامل ہو گیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, فلا رجوع للعبد الا الى اللہ, تو بندے کی واپسی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے, کسی اور کی طرف نہیں ہے. کل الامور ترجع الى اللہ عز وجل, یا ترجع الى اللہ عز وجل, جتنی بھی امور ہیں سب واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یفعل ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حتى ما يحصل بين الناس من حرب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها, یہاں تک کہ جو بھی لوگوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں, فتنے ہوتی ہیں, شر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتے ہیں. لیکنه قدرها لحكمة, کیونکہ لیکن یہ جو جنگیں ہیں, فتنے ہیں, اور جو شر اللہ نے تقدیر میں لکھے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں ہوتے رہتے ہیں, کس لیے ہیں؟ حکمت کے مطابق ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سبحان اللہ, كما قال تعالى, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے بعد میں آنے والوں کا بھی آپس میں قتال نہ کرے. من بعد ما جاءتهم البينات, اس کے بعد کہ ان کو آیات اور بینات پہنچی ہیں. ولكن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر, ان میں سے بعض لوگوں ایمان لائے اور میں سے بعض ایسے لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. ولو شاء الله ما اقتتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں کبھی قتال نہ ہوتا. ولكن الله يفعل ما يريد, لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سورۃ بقرہ 253. تو یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپس میں اختلاف کیوں ہوا ہے؟ جہاد کیوں مشروع ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول بھیجا, اپنا پیغام بھیجا, قرآن مجید, جن کی طرف بھیجا گیا لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے. اہل ایمان جنہوں نے قبول کی دعوت, اہل کفر جنہوں نے دعوت کو دھتکارا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ ہوئی, فتنہ ہوا, شر ہوا, فساد ہوا. اہل کفر فساد چاہتے ہیں, اہل ایمان اس فساد ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ شرک اور کفر فساد ہے, اس سے بڑھ کر کیا فساد ہے. تو اس فساد پہ رہنا چاہتے ہیں، اہل ایمان اس فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جنگ ہوگی کہ نہ ہوگی؟ جنگ ہوگی، شر بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، جان بھی جائے گی، لیکن یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم سے ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، اذن ان الى ربك الرجعاء، تو حقیقت یہ ہے کہ واپسی اللہ تعالیٰ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف ہے. يكون فيها تهديد لهذا الانسان، اس میں انسان کے لیے، اس انسان کے دھمکی ہے. الذي طغى حين راى نفسه مستغنى عن ربه، جس نے طغیان کی حد سے گزر گیا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے رب سے بے پرواہ ہے. وفيها ايضا ما هو اشمل واعم، اور اس میں یہ بھی شامل ہے جو اس سے زیادہ عمومی اور شمولیت رکھتا ہے. وهو ان المرجع الى الله تعالى في كل الامور، یہ واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے ہر معاملے میں. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى، یعنی اخبرنی عن حال هذا الرجل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے خبر دیجئے اس بندے کے، اس شخص کے تعلق سے. وتعجب من حال هذا الرجل، اور تعجب ہوتا ہے ایسے شخص کی حالت پر. الذي ينهى عبدا اذا صلى، جو اس بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے جب وہ نماز پڑھتا ہے. کوئی نماز سے بھلا روکتا ہے؟ ایسے لوگ ہیں جو نماز سے روکتے ہیں لوگوں کو. ففي الايه ناه ومنهي، اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں، ایک منع کرنے والا ہے جسے منع کیا جا رہا ہے. فالناهي هو طاغية قريش ابو جهل، منع کرنے والا جو ہے وہ قریش کا طاغیہ ہے، بات طغیانی کی ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دی ہے، اور مثال بھی اسی زمانے کی دی ہے جس زمانے قرآن نازل ہوا ہے، اور اس شخص کے لیے جو طغیانی اپنے وقت سب سے بڑا طاغی تھا، حد سے گزرنے والا تھا. تو نماز سے منع کرنے والا قریش کا طاغوت ہے ابو جہل. وكان يلقب في قريش ابا الحكم، اس سے پہلے وہ قریش میں ابو الحکم کے نام سے معروف تھا، اس کا لقب تھا ابو الحکم. کیوں؟ لانهم يتحاكمون اليه، کیونکہ وہ اپنے فیصلے ابو جہل سے کروایا کرتے تھے. ويرجعون اليه، واپس اسی کی طرف پلٹتے تھے. فاغتر بنفسه، تو مغرور ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا اس نے. وشرق بالاسلام ومات على الكفر، اور اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے کفر پر اس کی موت واقع ہوئی. كما هو معروف، جیسا کہ معروف ہے. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابا جهل، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے نام سے موسوم کیا ہے. ضد تسميتهم اياه ابا الحكم، ابا الحكم کے ضد میں ابو جہل، کہاں حکمت کا باب تھا اور کہاں جہالت کا باب، تضاد ہے کہ نہیں دونوں میں؟ ایکسٹریمز ہیں دونوں. دنیا میں آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو سب سے بڑا دانشور انسان بھی سب سے بڑا جاہل بن جاتا ہے. ہمارے پاس ترازو یہ ہے. اس اہل بدعت جو ہیں سب حد سے گزرنے والے ہیں، طغیانی کا شکار ہیں. اہل کفر ان سے بڑھ کر ہیں، اہل شرک ان سے بڑھ کر ہیں، نفاق ان سے بڑھ کر ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، واما المنهی فهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو العبد عبدا اذا صلى، جسے منع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابو جہل قیل له، قصہ کیا ہے؟ قصہ ذرا سن لیا. ابو جہل سے کہا گیا، ان محمدا یصلی عند الکعبہ امام الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبہ کے قریب نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے. یفتن الناس ویصدهم عن اصنام وآلہتهم، لوگ فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں میں فتنہ برپا کرتا ہے اپنی اس نماز سے، اور لوگوں کو بتوں سے اور اپنے معبودوں سے دور کرتا ہے، روکتا ہے. فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. تو ایک مرتبہ گزر ابو جہل کا کعبہ کے قریب، تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، تو منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز مت پڑھو، سجدہ مت کرو. وقال لقد نهيتك فلماذا تفعل. تو ابو جہل نے کہا میں نے منع بھی کیا تھا پہلے، تو ایسے کیوں بار بار نماز پڑھتے ہو کعبے کے قریب. فانتحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ وسلم کو غصہ آیا اور اسے جھڑک دیا. فرجع، تو چلا گیا ابو جہل. ثم قیل لابی جہل انہ رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم مازال یصلی. پھر کسی نے کہا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے قریب. فقال والله لئن رأيته لأطن عنقه بقدمي. اگر اب دوبارہ دیکھا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے قریب نماز پڑھتے ہوئے، تو نعوذ باللہ اپنے پاؤں سے گردن روند ڈالوں گا میں. ولا عفرن وجهه بالتراب، اور نعوذ باللہ چہرے کو خاک میں ملا دوں گا. فلما رآه ذات يوم ساجدا، پھر جب ایک دن دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں، تحت الکعبۃ کعبے کے قریب، واقبل علیہ یرید ان یبر بیمینہ وقسمہ، تو قریب آیا اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے، قسم کھائی تھی نا. لما اقبل علیہ، جب قریب آیا، وجد بینہ وبینہ خندقا من النار واہوالا عظیمہ. جب قریب ہونا چاہا تو یہ دیکھا کہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک خندق آگ کی گڑا ہے لمبا سا. وہ احوال میں بہت سے ہولناکیاں دیکھی، عظیم ہولناکیاں دیکھی ہیں. فنقص على عقبيه، تو پیچھے پلٹا. وعجز ان يصل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے عاجز ہو گیا. هذا العبد الذي ينهى عبدا اذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا. تو بات یہ ہے، یہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، دو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے کعبے کے قریب، رب کے ذکر میں مصروف و مشغول ہے، نماز میں مصروف و مشغول ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے. تو تعجب ہوتا ہے اس شخص سے جو ایسا عمل کرتا ہے. ولہذا جاء فی آخر الآیات، اس لیے آیت کے آخر میں آیا ہے، الم یعلم بان اللہ یرى وانه سیجازیہ. کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جو یہ کر رہا ہے اس کی بدلہ پائے گا، ضرور پائے گا. ثم قال ارأيت ان كان على الهدى. ارأيت یعنی اخبرني ایها المخاطب. ارأيت یہاں سے مراد مخاطب، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، قرآن کے پڑھنے والا شخص کوئی بھی ہو. ان كان هذا الساجد محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى فكيف تنهى عنه. جب سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہدایت پر ہیں، تو پھر کیسے انہیں روکا جاتا ہے ہدایت کے راستے سے اور نماز پڑھنے سے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے. کوئی خیر سے بھی کسی کو روکتا ہے؟ دیکھو ہمیشہ کس چیز سے روکا جاتا ہے؟ شر سے روکا جاتا ہے. نماز میں کیا شر ہے یا خیر ہے؟ عقلاً دیکھ لیں آپ، ایک بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے زمین پر اپنا سر رکھ کر، نہ کسی کو گالی دے رہا ہے، نہ کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ کسی کو مار پیٹ رہا ہے، نہ کسی کو کوئی نقصان کر رہا ہے. تو خیر تو ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا خیر ہے کہ لوگ آپ کے شر سے محفوظ ہو جائیں. دیکھیں اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو نہ پہنچائے نا، قاعدہ یہی نا. عقلاً کیا قاعدہ ہے؟ بھلائی کس میں ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو. تو ایسے شخص کو کوئی برا کہہ سکتا ہے یا ایسے شخص کو کوئی اس نیک عمل سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. اسے تعجب کی بات ہے، تو جو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کر رہے ہیں. او امر بالتقوى قال بعض المفسرين او هنا بمعنى الواو يعني وامر بالتقوى. ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, اگر ہدایت کے راستے پر ہے یہ سجدہ کرنے والا جسے منع کیا جا رہا ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے, واو او بمعنی باب فسرین نے فرمایا ہے او سے مراد واو ہے, ولیکن صحیح لیکن صحیح معنی یہ ہے انہ علی باب ہے للتنویع, کہ اپنے باب پر ہے تنویع کے لیے, یعنی دو الگ چیزیں ہیں ہدایت اور تقوی, دو الگ چیزیں ہیں. واو سے مراد ہدایت اور تقوی ایک ہی چیز ہے, یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے. یعنی ارائیت ان کان علی الہدا فیما فعل فی من السجود والصلاة او امر غیره بالتقوی. دور میں فرق کیا ہے, واو اور او سے دیکھیں ایک حرف سے معنی بدل گیا. پہلے ارائیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوی, اگر او کو واو سمجھا جائے جیسے باب فسری نے کہا کہ او کا مطلب واو ہے, ارائیت ان کان علی الہدا و امر بالتقوی, ہدایت پر خود ہے اور خود ہی تقوی کو حکم دیتا رہتا ہے. اچھا دوسرا معنی اگر او کو تنویع کے لیے یہ ہدایت اور تقوی کا حکم, ہدایت اپنے لیے اور تقوی کا حکم دوسروں کے لیے, تو اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا معنی جو زیادہ قوی ہے صحیح ہے, لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالتقوى بلا شک فهو صالح بنفسه ومصلح لغیره, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم دیتے رہتے ہیں, خود بھی نیک اور صالح ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں. الم يعلم بأن الله يرى, یعنی يرى المنهي وهو الساجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الآمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغي الذي ينهى عبدا اذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية. یہ جو منع کر رہا ہے اس بندے کو جو سجدہ کر رہا ہے وہ تقوی کا حکم دیتا ہے, کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے علما ورؤية, علما اللہ تعالیٰ کے علم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کر کیا رہا ہے, ورؤية اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. سبحان اللہ, جب علم کی بات آتی ہے نا, دیکھیں سمیع علیم, تو وہ سلیم فرماتے سمیع جو انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے, پھر علیم کیوں ہے؟ بعض انسان کہتے نہیں زبان سے, چھپاتا ضرور ہے دل میں, جو دل میں چھپا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, جو زبان سے کہتا اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے. تو یار میں کیا ہے یہاں پہ, دونوں چیزیں, جو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جو وہ کرتا اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. فہو سبحانہ یرا کل شیء مہما خفی و دق, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ جتنی پوشیدہ ہو اور دقیق ہو. ویعلم کل شیء مہما بعد, اور ہر چیز جانتا ہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو. ومہما کثر او قل, جتنا زیادہ یا کم ہو. فیعلم الآمر والناہی, اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے, جو حکم دینے والا ہے تقوا کا اور جو منح کرنے والا ہے تقوا سے, دونوں کو جانتا ہے. ویعلم المصلی والساجد ویعلم من طغى, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو نماز پڑھنے والا سجدہ کرنے والا ہے, اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو طغیانی کا شکار ہے. ومن خضع اللہ عز وجل, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وسیجازی کل انسان بعمله, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق جزا دے گا. والمقصود من هذا تحديد الذي ينهى عبدا اذا صلى, اور اس پوری جملے سے مقصود کیا ہے, یہ مقصد ہے کہ اس کے لیے دھمکی ہے جو اس بندے کو روکتا ہے نماز سے, جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز سے. وہ بیان ان اللہ تعالی يعلم بحاله, اور یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی اس کے حالت سے خوب واقف ہے. وحال من ينهاه, اس کے حالت سے بھی جو اسے منع کرتا ہے. وسيجازي كلا منهما بما يستحق, اور دونوں کو جزا دے گا جو جس کے وہ مستحق ہیں. فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه؟ يي دمكيه والشخص كلي جو الله تعالى كي بياري بيون وسلمكم من هكرتاه يعني نماسه وتقوى سه كاو يي نهي جانتا الله تعالى اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی حالت سے خوب واقف اور جانتا ہے وہ سبحانه وتعالى محيط بعمله الله تعالى اس کے عمل کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے فيجازيه عليه اما في الدنيا واما في الاخره واما في الدنيا والاخره تو اللہ تعالی ضرور اسے اس کے اس کرنے کی اسے سزا دے گا چاہے دنیا میں یا دنیا اور آخرت میں. ثم قال پھر اللہ تعالی کا فرمان ہے كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ہرگز نہیں تحقیق اگر وہ نہیں رکتا اپنے اس کرنے سے تو اللہ تعالی اس کی پیشانی سے اسے گھسیٹے گا. كلا هذا بمعنى حقا یعنی تحقیق ہو کے رہے گا واحتمل أن تكون الردع والردع كليه به ممكن هي أي الردع يعني فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اسكي روكنه كليه سخت الفاظ هي جو وہ برا عمل کرتا تھا اللہ تعالی کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جب اسے يعني جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا نماز سے اور تقوی سے وبمعنى حقا اور تحقيق كليه به كلا كما معنى هي لنسفعا بالناصيه وجملة لنسفعن جواب منقسم مقدر وأصل جملة لنسفعن بالناصية لنسفعن جو هي يأصل جواب هي ایک قسم کا جو مقدر پوشیدہ ہے ظاہر نہیں ہے والتقدير والأصل تقدير جملة کیوں ہے والله لئن لم ينته لنسفعن بالناصية أصل جملة یہ ہے تو عربی زبان میں قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے ايسه معامله مين وحذف جواب الشرط وبقى جواب القسم يو حذف جواب الشرط وبقى جواب القسم اور جو جواب الشرط ہے اسے بھی حذف کر دیا گیا اور جواب القسم باقی رہا. دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے عربی جو گرامر ہے نا یعنی اس کی جو باریک بھی نہیں وہاں تک پہنچا ہے وہ کیسے اب دیکھیں اس میں کلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصيه صرف جمله ہے کلا ہم سمجھ چکے ہیں اچھا لنسفعن بالناصيه تقدیر کیا والله لئن لم ينته لنسفعن بالناصيه والله قسم ہے جو محذوف ہے لئن ان کیا شرطیہ ہے لام تاکید کے لیے ان شرطیہ ہے اچھا جب ان شرطیہ تو فعل فعل شرط جواب شرط ہونا چاہیے نا اچھا قسم تو جواب قسم بھی ہونا چاہیے اب کتنی چیزیں ہو گئی دیکھیں ذرا قسم ہے شرط ہے فعل الشرط ہے جواب الشرط ہے جواب القسم ہے پانچ چیزیں ہو گئی ہیں یہاں پر کتنی ہیں ہمارے سامنے ان میں سے شرط ہے حرف الشرط ہے اور فعل الشرط جواب الشرط نہیں ہے ٹھیک ہے نا جواب القسم ہے ٹھیک ہے نا شیخ صفی اللہ قاعدہ دیکھیں لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية یہ عربی زبان كقاعدة عربي جرام كقاعدة هي أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف جواب المتأخر جب قسم وشرط دونو مل جائیں تو جو بعد میں ہے اس کا جواب کو حذف کر دیا جاتا ہے اگر قسم بعد میں ہے تو جواب قسم حذف کر دیا جائے گا اگر شرط بعد میں ہے تو پھر شرط کے جواب کو حذف کر دیا جائے گا. قال ابن مالک في ألفيته امام ابن مالک ألفيت میں کہتے ہیں اور مالک امام مالک ابن انس نہیں ہے معروف جو فقیہ ہیں بلکہ یہ ابن مالک جو ہیں ابن مالک معروف نحو اور گرامر کے جو ہیں عالم ہیں اور انہیں الفیہ ہے ابن مالک معروف ان کے ایک یعنی ایک منظومہ ہے جیسے کہ قصیدہ ہوتا ہے یا شعر ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے یعنی جو عربی گرامر کے جو اصول ہیں تقریباً ہزار سے زیادہ جو ہے نا بیت شعر ہیں ان میں یعنی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے گرامر کے اعتبار سے یعنی جو متقدم وہ یہ کتاب پڑھتے ہیں متقدمین جو ہیں سب سے پہلے اجرمیہ ہوتی ہے اس کے بعد بیچ میں بہت اور کتابیں بھی آتی ہیں قطر الندا وغیرہ سب سے آخر میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے یعنی اتنی وسیع معنی ہے اس کے اندر. اب دیکھیں بتاؤں کہ ایک بیت میں جو جتنی لمبی بحث ہم نے کی ایک بیت جو شعر ہے ایک میں موجود ہے جو مالک کہتے ہیں واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم وحذف حذف کر لو هذا اجتماع شرط وقسم، جاب دونه بيلجي شرط القسم إكسات. جواب ما أخرت فهو ملتزم، كسي حذف كرنا هي اسكي جواب كو جسكو تونه مؤخر كيا هي فهو ملتزم، يه لازم هي تمہارے اوپر کہ دوسرا جو ہے جس کو تم نے مؤخر کیا اس کے جواب کو حذف کر دو. شخص فرمت وہ متأخر ہو شرط، یہ متأخر جو ہے وہ شرط ہے. لئن والقسم مقدر قبله اذ تقدير والله لئن، تو متأخر ہے کہ والله لئن، اگر سے دیکھنے والے کی دیکھ رہے کہ شرط ہے قسم تو ہے نہیں، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے والله لئن اصل جملہ یہ ہے. والقسم مقدر قبله إذ تقديره والله لئن لم ينت لنسفعن، ومعنى لنسفعن أي لنأخذن بشدة. لئن لم ينتهي أنت پہنچ گئے ہیں، لنسفعن بالناصر، نسفعن سے کیا مراد ہے؟ الأخذ بشدة، ہم ضرور لازمی شدت سے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے. کس چیز کو پکڑیں گے؟ الناصیہ مقدم الرأس، یہ پیشانی جو ہے مقدم الرأس، یہ حصہ جو ہے پیشانی کا، اور جہاں پہ سر کی ابتدا اور پیشانی کی انتہا، یہ حصہ جو ہے. وَأَلْ فِيهَا فِي النَّاصِيَةِ الْأَهْدِ الذِّهْنِ، اچھا ناصیہ تو ہے، اچھا ال سے مراد کیا ہے؟ الْأَهْدِ الذِّهْنِ، یعنی جو اس وقت ذہن میں جس کی بات ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مراد بالناصیہ ہونا ناصیت ابی جہل، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ وہ بندہ جو نماز سے روکتا ہے. اچھا کون ہے یہ؟ ابو جہل ہے. تو کس کی پیشانی کو سختی سے کھینچا جائے، گھسیٹا جائے گا؟ ابو جہل کی. تو ال سے متعین ہو گیا کہ ابو جہل ہے، اور ہر وہ شخص جو ایسا عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته ونهى عنها، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیا نماز پڑھنے سے. اي لنسفع عنا بناصيته، وهل مراد الاخذ بالناصيه في الدنيا او في الاخره؟ یجور بناصیتہ الی النار، کیسے مراد کیا کہ دنیا میں اس کی پیشانی سے پکڑ گھسیٹا جائے گا، یا آخرت میں پیشانی سے پکڑ گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جائے گا؟ یحتمل هذا وهذا، دونوں کا احتمال ہے. یحتمل انہ یؤخذ بالناصیہ وقد اخذ بناصیتہ فی یوم بدر حین قتل مع من قتل من المشرکین، جنگ کے بدر میں یہی ہوا ہے کہ قتل کیا گیا اور اسے یعنی پیشانی سے گھسیٹا بھی گیا. ويحتمل ان يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامه فيقذف في النار، واس کے احتمال ہے کہ قیامت کے دن پیشانی سے اسے گسیر جہنم رسید کیا جائے، كما قال الله تعالى، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، سوره الرحمن ایت 41 میں يعرف المجرمون، جو مجرم ہیں انہیں پہچانا جائے گا، کس چیز سے؟ بسيماهم، ان کی خاص نشانیاں ہوں گی. فيؤخذ بالنواصي والاقدام، بس ان کو پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا. شيخ فرمات واذا كانت الايه صالحه للمعنيين لا يناقض احدهما الاخر فان الواجب حملها على المعنيين جميعا. شيخ فرمات اور جب ایت دونوں معنی کے لیے درست ہو، جس میں کوئی تناقض نہ ہو آپس میں، تو واجب یہ ہے، فإن الواجب حملها على معنيين، تو واجب یہ ہے کہ دونوں معنی محتمل کیا جائے جميعا، كما هو المعروف، جیسا کہ معروف ہے، الذي قررناه سابقا، اور پہلے بھی ہم تقریر کر چکے ہیں، وهو ان الآية اذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي احدهما الآخر فواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى، جو پہلے ناصیہ ذکر ہو چکا ہے، اب ناصیہ کا پھر ذکر، پہلے معرف ال کے ساتھ، اب ال کے بغیر ہے. یہ انداز یعنی خوبصورتی دیکھیں انداز بیان کی. تو جو پہلے ناصیہ وہی ناصیہ ہے، اس کی بدل ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اگر اعراب کرتے ہیں بدل ہے. وہی بدل نکرۃ من معرفہ وہی جائز فی لغت العربیہ، بدل ہمیشہ معرفہ کا معرفہ ہوتا ہے، لیکن بعض کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بدل جو ہے معرفہ کا نکلہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہے، لنسفع بالناصیہ الف لام سے معرفہ ہے، ناصیہ کاذبۃ خاطیہ، تو یہ جو ہے نکرہ ہے. اب نکرہ معرفہ بدل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی گرامر کی اساس اب قرآن مجید سے پہلے زمانی تھا، عربی گرامر لوگ بولتے تھے لیکن کوئی اساس نہیں تھی، لوگوں کی شعر و شاعری میں تھی، کوئی ایک خاص جگہ پلیٹ فارم کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کی طرف رجوع کیا جائے. قرآن مجید کے بعد دنیا کے سارے عرب حیران و پریشان ہو گئے. مختلف ایکسنٹ تھے, قریش کا اپنا تھا, دوسروں کا اپنا تھا, حذیل کا اپنا تھا, مختلف قومیں تھیں نا. تو تھوڑے سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سعودی اور کویتی عام زبان جو ہے ایکسنٹ فرق ہے نا ایکسنٹ میں, تو جو ریئل عربی زبان اس میں تھوڑا سا ایسا تھا, لیکن جو قریش کی تھی وہ سب سے اعلیٰ زبان تھی. اس لیے قرآن مجید قریش کی زبان پر ہی اترا ہے, سبحان اللہ. اور جیسے عثمان نے جب مصحف کو جمع کیا ہے تو جہاں پر تھوڑا فرق نظر آتا تھا کسی لفظ میں, تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا حکم دیا کہ قریش کی زبان کے مطابق ہی اسے لکھو, کیونکہ قریش کی زبان کے مطابق ہی نازل ہوا ہے, سبحان اللہ. وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطية للنص الآتي بعدها. ناصية کیوں دوبارہ ذکر کیا ہے؟ کیونکہ اصل بات اس ناصية کی ڈسکرپشن اب جو آگے آنے والی ہے اسے دوبارہ ناصية کا لفظ بیان فرمایا ہے. وهو قوله كاذبة خاطئة, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جھوٹی اور خطا کار. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب, كاذبة سے مراد یعنی جھوٹی ہے. ولا شك أن من ان من اكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون ان مع الله الهه اخرى, الذين يدعون ان مع الله الهه اخرى. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے جو کافروں سے ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. فان هذا اكذب القول اقبح الفعل, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے قول میں سے اور سب سے بڑا یعنی قباحت فعل میں سے. خاطئه اي مرتكبه الخطا عمدا, خاطئ سے مراد جان بوجھ کے خطا کرنے والی. وليعلم ان هناك فرق بين خاطئ ومخطئ, و یہ اچھی طرح جان لے کہ خاطئ مخطئ میں عربی گرامر کے اعتبار سے فرق ہے. الخاطئ من ارتكب الخطا عمدا, خاطئ وہ ہے جو جان بوجھ کے خطا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. والمخطئ من ارتكبه جهلا, مخطئ وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جہالت کی بنیاد پر. والثاني معذور, دوسرا معذور ہے, اس کو عذر ہے. والاول غير معذور, اور جو پہلا ہے اس کے پاس عذر نہیں ہے. قال الله تبارك وتعالى, ارشاد باری تعالی ہے, لا ياكله الا الخاطئون, نہیں کھائیں گے مگر خطا کار خطا کرنے والے. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 37. اي مذنبون ذنبا عمدا, یعنی اس سے مراد وہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کے گناہ کیے ہیں. وقال تعالى, اور تعالی کا ارشاد ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. آخر الآية سورة بقرة 286. فقال اللہ قد فعلت, صحیح مسلم کی حدیث میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت, یہ ہو جائے دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے. تو اس میں انسان یہی رب سے دعا کرتا ہے کہ ہمارا مؤاخذہ مت کریں جو ہم بھولے ہیں یا ہم سے خطا ہوئی ہے. مثل ذلك القاصط والمقصط, اس کی دوسری مثال لفظ قاصط اور مقصط ہے, دیکھیں ملتے جلتے لفظ ہیں. القاصط هو الجائر, قاصط وہ ہے جو ظلم کرنے والا ہے. والمقصط هو العادل, مقصط وہ ہے جو عدل انصاف کرنے والا ہے. قاصط اور مقصط, قاصط ظالم ہے, مقصط عدل کرنے والا ہے. قال الله تعالى, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واقسط ان الله يحب المقسطين, اسے کیا مراد ہے؟ اقسط عدل کرو یا ظلم کرو؟ عدل کرو. کیوں؟ ان اللہ يحب المقسط, اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے عدل انصاف کرنے والوں کو. سورۃ الحجرات آیت نمبر, وقال تعالی اور تعالیٰ کا ارشاد ہے, واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, سورۃ الجن آیت نمبر 15 میں. اور قاسطون سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ظلم کرنے والے. فكانوا لجهنم حطبا, بے شک اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. خاطئ سے پھر کیا مراد ہوا؟ اے مرتکبۃ الاثم عمدا, جان بوجھ کے خطا کرنے والی. ایک حقیقت اور بھی جان لیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں جب ان سے کوئی خطا ہوئی ہے, خاطئ یا مخطئ؟ دیکھیں نا فرق, دیکھیں ذرا. جان بوجھ کے کوئی نبی خطا نہیں کرتا, صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا, ہو جاتی ہے. دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کب اس درخت سے جا کے کھایا جسے منع کیا گیا؟ کب؟ وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین, سب سے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ جھوٹی قسم بھی رب کی کھائی جاتی ہے. اس سے پہلے کسی نے قسم کھائی نہیں تھی جھوٹی قسم, تو شیطان نے جھوٹی قسم کھائی. تو خطا ہوئی، جان بوجھ کے ہوئی نہ ہوئی، تو خاطئ یا مخطئ ہے؟ مخطئ ہے، نہ چاہتے ہوئے خطا ہو گئی ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام خطا ہوئی، ہم اردو میں کہتے ہیں خطا ہوئی ہے، کون سی خطا، عربی میں فرق ہے خاطئ مخطئ میں. جان بوجھ کے نافرمانی کی نعوذ باللہ، نبی معصوم ہے، نافرمانی نہیں کرتا نبی جان بوجھ کے، خطا ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو مخطئ. سورۃ یوسف میں دیکھ لیں، امراۃ العزیز کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف میں، کنت من المخطئین یا خاطئین؟ دیکھیں نا، خاطئین جان بوجھ کے کیا کہ نہ کیا. تو خاطئ مخطئ کا فرق اچھی طرح سمجھ لیں، انبیاء کے حق میں خاطئ نہیں ہو سکتا کبھی، اگرچہ کہیں پہ خطا ہوئی بھی ہے. اچھا خطا کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ چاہے معصوم ہو جاتے نا، ایک حکمت ہے واللہ اعلم کیا ہے، کہ پتہ چلے کہ یقیناً کہ بشر ہیں، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہیں، نور سے کیا خطا ہوتی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ لیں، اور مثال دیتا ہوں آپ کو میں، جادو کی ہم بات جب بات کرتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے اور حقیقت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ لبید بن اعصم یہودی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اثر کتنا ہوا؟ صرف اس حد تک، اس چھوٹے سے جزئیے تک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے کہ رات کہاں پہ گزاری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں، امات المؤمنین رضی اللہ عنہن اصحاب اجمعین، تو رات کہاں پر تھا اور آج کہاں پہ جانا ہے، میں نے رات کہاں پر تھی، بھول جاتے تھے. صرف اتنا اثر ہوا جادو کا، رسالت پہ کوئی اثر نہ ہوا، حافظے پہ کوئی اثر نہ ہوا، عبادت میں، جسم میں، تندرستی میں، کسی چیز میں بھی کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک اثر ہوا صرف اللہ کے حکم سے ہوا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی نہ ہوتا، حق ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوا؟ بشریت کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ لوگ آئیں گے جو کہیں گے اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو رد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس کا رد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہیں. لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. عقیدہ تمہارا کیا ہے؟ پہلے بد عقیدگی ہے اور پھر جو واضح دلیل اسے بھی رد کر دیا ہے. اچھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا، اللہ فرمانا حدیث کو یعنی رد کرنا تو آسان ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یخیر علیہ من سحرہم انہا تسعى، جب جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی زمین پر، تو لوگوں پر تو اثر ہوا، اور ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ لاٹھیاں اور رسیاں، سانپ نظر آ رہے تھے نا. اچھا موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ سانپ نظر آ رہے تھے. تو نبی پر اثر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جادو کا اثر نبی پر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو قرآن کی آیت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو لاٹھی اور رسی، جو حقیقتاً لاٹھی رسی اصل میں وہ سانپ نہیں بنی، جادوگر پتہ ہے جادوگر کیا دیکھ رہے ہیں، جادوگر سانپ نہیں دیکھ رہے، پتہ ہے رسیاں اور یہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی پر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں کی طرف وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کے جادو کا اثر بغیر اللہ کی اجازت کا ہوتا ہے. وہ محمد اللہ بإذن اللہ، اللہ کی اجازت بغیر جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے. لیکن بشریت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس بشریت کی حقیقت کو واضح فرمایا تاکہ لوگ حد سے نہ گزر جائیں. پیش ایسا فرماتے ہیں، ہمارے پاس وقت کتنا ہے، میں پورا کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے زیادہ نہیں باقی. فلید عنادیہ اللام للتحدی، لام جو ہے فلیدعو، لام تحدی چیلنج کے لیے، یعنی انکان صادقا وعندہ قوة، یہ جو منع کرنے والا نماز ہے، اگر یہ سچا اس کے پاس طاقت ہے، وعندہ قدرۃ اور اس کے پاس قدرت بھی، فلیدعو نادی، تو اپنے ساتھیوں کو بلائے. والنادی هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض، نادی کہتے ہیں لوگوں کے خاص اجتماع کی جگہ کو جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی انس حاصل کرتے رہتے ہیں. وکان ابو جہل معظما فی قریش, ابو جہل اپنے قوم قریش میں اس کے کافی یعنی اثر رسوخ تھا. ولہ ناد یجتمع الناس الیہ فیہ, اس کی خاص جگہ جہاں پر لوگ جا کے اسے ساتھ بیٹھتے تھے اور جمع ہوتے تھے. ویتکلمون فی شؤونہم, اور جس میں آپس میں باتیں کرتے تھے. فہونا یقول اللہ عز و جل ان کان صادق فلیدعو نادیہ, اگر یہ سچا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو بلائے ذرا اپنے ساتھیوں کو اپنے جماعت کو. وہذا لشک انہ تحدی, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دھمکی ہے, چیلنج ہے. کما تقول لعدوک ان کان لک قوم فتقدم, جیسے کہ آپ اپنے دشمن سے کہتے ہیں اگر تمہارے کوئی طاقت ہے ذرا دکھاؤ مجھے, زور ذرا دکھاؤ. وما شبہ ذلک, اس جیسی باتیں جو من الکلمات دلت علی التحدی, ایسی باتیں جس میں چیلنج کا معنی ہو. سندع الزبانیہ, یعنی عندنا من هم اعظم من نادی هذا الرجل وهم الزبانیہ, تم بلاؤ اپنی جماعت کو, اپنی طاقت دکھاؤ جس کا تمہیں گھمنڈ ہے, ہم بلائیں گے زبانیہ کو جو تم اس سے بڑھ کر عظیم ہے جو تمہاری جماعت ہے. وهم الزبانیہ, یہ زبانیہ کون ہے؟ ملائکۃ النار, جہنم کے فرشتے ہیں. وقد وصف اللہ ملائکۃ النار بانهم غلاظ شداد, اللہ تعالی نے وصف فرمایا ہے جہنم کے فرشتوں کا کہ غلاظ شداد, غلاظ فی الطباع, طبیعت کے اعتبار سے بہت غلاظت اور سختی ہے. شداد فی القوۃ, طاقت میں بہت طاقتور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم, ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا ہے کہ نہیں فرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی حکم کی. بل یمتثلون کل ما امرهم اللہ به, بلکہ ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون, جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. لا یعجزون عن ذلک, اور عاجز نہیں ہوتے. فوصفهم بوصفین, دو وصف اللہ نے بیان فرمایا. انہم فی تمام انقیاد اللہ عز و جل, انقیاد میں تمام ہے یعنی حکم کی تعمیل میں. لا یعصون اللہ ما امرهم, کبھی نہ فرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی. وانہم فی تمام القدرت, اور قدرت کے اعتبار سے بھی کامل ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, جو جس کا چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. وعدم تنفیذ امر اللہ عز و جل اما یکون للعجز و اما یکون للمعصیہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں, یا تو عاجزی عجز ہے کہ بندہ کر نہیں سکتا, طاقت نہیں ہے جسے حکم دیا جا رہا ہے, یا وہ نافرمانی کر کے چھوڑ دیتا ہے. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون العجز, جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو عاجز, وجہ عجز ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس قدرت طاقت نہیں کھڑے ہونے کی. وقد يكون العناد, اور ہر درمیان بھی ہو سکتی ہے. فهو لا ينفذ امر الله, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا. لكن الملائكه الذين على النار ليس عندهم عجز, لیکن جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں ان کے پاس عجز نہیں, عاجز نہیں ہے وہ. بل عندهم قوة وقدرة, ان کے پاس قوت اور قدرت کاملہ ہے. وليس عندهم استكبار عن الامر, اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تکبر کرتے ہیں. بل عندهم تمام التذلل والخضوع, بلکہ تمام ذلل والخضوع اور انکساری ہے. هؤلاء الزبانیہ, یہ زبانیہ فرشتے ہیں. لا يمكن لهذا وقومه وناديه ان يقابلوهم ابدا, تو یہ یعنی ابو جہل اور نہ اس کی قوم نہ ہی اس کی پوری جماعت ان فرشتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں. ولہذا قال, اس اللہ تعالی نے فرمایا ہے, سندع الزبانیہ, ہم زبانیہ کو بلائیں گے. فإن قال قائل, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, اين الواو في قول سندعو, سندعو واو ہونی چاہیے نا, تو واو کہاں پہ ہے؟ قلنا, شخص فرماتے ہیں, انها محذوفة لالتقاء الساكنين, واو کو حذف کر دیا جاتا ہے جب دو ساکن مل جاتے ہیں. لان الواو ساکنۃ, والہمزۃ ہمزۃ الوصل ساکنہ, کیونکہ سندعو عین کے بعد واو ہے, اور الزبان کی الف جو ہے, ال جو ہے, یہ ہمزۃ الوصل, یہ بھی ساکن ہے. واو بھی ساکن ہے, حمزہ ال کی جو حمزہ ہے وہ بھی ساکن ہے. واذا التقى ساکنان, عربی گرامر کے اعتبار دو ساکن دونوں مل جائیں. فانه ان كان حرف صحيحا, اگر حرف صحیح یعنی حرف الا نہ ہو, حرف الا کون سے ہیں؟ تین ہیں, الف واو اور یا, اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر اسے کسر کر دیا جاتا ہے, ساکن نیچے کسر لگ جاتا ہے. وان كان غير صحيح, اگر حرف غیر صحیح حرف الا ہو, حذف, تو اسے حذف کر دیا جاتا ہے. قال ابن مالک رحمہ اللہ فی الفیته, ابن مالک الفیت میں فرماتا ہے, ان ساکنان التقیا اکثر ما سبق وان یکن لینا فحذفه استحق, سبحان الله. إن ساكنان دو ساكن التقي مل جائیں اكسر ما سبق جو پہلے ہے اس کے نیچے کسرہ لگا لو. کب؟ اچھا وَإِن يَكُن لَيِّنًا یعنی لین کہتے ہیں جو حرف علہ جس میں حرف علہ ہو. اچھا اس کا مطلب جو پہلے حرف علہ نہیں تھا اس لیے قصر کر دیا گیا ہے. وَإِن كَانَ لَيِّنًا اگر حرف علہ ہو فَحَذْفُ اسْتَحَقْ تو اس کا استحقاق کیا ہے مستحق کی چیز کا ہے اسے حذف کر دیا جائے. یعنی اذا التقى ساکنان ان كان الحرف الاول صحيحا ليس من حروف العله كسر. اگر دو حرف ساکن مل جائیں تو جو پہلے اور پہلا صحیح ہو تو حرف العله میں سنا ہو تو اسے کسرہ لگے گا نیچے. مثل قول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم يكن الذين كفروا. اب دیکھیں لم يكن الذين لم يكن نون کے نیچے کیا ہے کسرہ ہے ہونا کیا چاہیے سکون ہے نا. لم يكن يكن مجزوم ہے اور سکون ہے اس کے اوپر. کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہے الذين الذين کی الف لام الف لام کی الف جو ہے حمزہ الوصل ہے ساکن ہے نون بھی ساکن ہے. اب لازمی عربی گرامر کے اعتبار سے کہ جو پہلے ہے پہلے حمزہ یا نون ہے نون ہے کسرہ آئے گا نیچے. حرف اللہ ہے نون نہیں حرف اللہ نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ کسرہ ہے. اب قرآن یہ پڑھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں لم یکن الذین غلط ہے لم یکنی کسرہ پڑھ کے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. واصلها لم يكن لان لم دخلت على الفعل جزمته جو کہ لم اگر فعل پہ داخل ہو جائے مضارب اسے مجزوم کر دیتی ہے. كما في قوله تعالى جس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولم يكن له كفوا احد. اب یہ پڑھو ولم يكن له كفوا احد لم يكن نہیں پڑھ سکتے کسرہ کے ساتھ لم يكن نہیں له غلط ہے لم يكن سکون کے ساتھ پڑھتے ہم کیوں کیونکہ بعد میں حرف نہیں حمزۃ الوصل نہیں ہے یعنی حرف ساکن نہیں ہے. حرف ساکن ہوتا اور مجزوم بھی ساکن ہے تو دونوں مل جاتے تو کیا ہوتا کسرہ ہوتا جیسے کہ لم يكن الذين لیکن هنا التقى ساکن ہے یہاں پہ دو ساکن ملے وكان الاول حرفا صحيحا فكسر اور پہلا حرف ساکن تھا اس لیے پہلا حرف صحیح تھا اس لیے اس نے کسرہ آ گیا. اما اذا كان اول حرف لين اگر پہلا جو حرف لين ہو یعنی حرف علت میں سے ہو یعنی حروف علت فانه يحذف كما في هذه الايه سندعو الزبانيه جیسے کہ اس آیت میں ہے. سندعو واو کہاں گئی ہے واو حرف اللہ ہے نا اور زبانیہ میں الف لام الف حمزہ وصل ہے اور ساکن ہے واو بھی ساکن ہے حرف اللہ ہے الف بھی ساکن ہے حمزہ جو ہے ٹھیک ہے نا اور قاعدہ کیا ہے جو پہلے ہے اسے حذف کر دیجیے کیونکہ حرف اللہ ہے. سندعو میں واو کیوں نہیں ہے حرف اللہ ہے دونوں ساکن مل چکے ہیں تو قاعدہ عربی گرامر کے اعتبار سے کہ اس کو نکلنا چاہیے. اگر واو ہو جاتا سندعو الزبانیہ صحیح تھا تو ابو جہل پہلے پکڑ لیتا کہ یہ غلط ہے اللہ کا فرمان ہے ہی نہیں ہے. ایک حرف پہ پکڑ ہو سکتی تھی دیکھ لیں آپ یعنی دیکھیں گھمنڈ ہے تکبر ہے ظالم ہے جابر ہے کافر ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قصہ اس نے بھی پڑھا ہے یہ پتہ ہے اس کو اس کی زندگی میں آیت یہ صورت نازل ہوئی اس کو پتہ ہے. دیکھیں سبحان اللہ ایک حرف کا بھی اس بندے نے جو ہے نا اعتراض نہیں کر سکا. آخری آیت کل لا تطعه واسجد واقترب. يقال في كلا کلم یہی کہا جائے گا ما قیل فی الاولى جیسے پہلے میں کہا گیا التي قبلها والخطاب في قول لا تطعه اور خطاب لا تطعه میں اي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة یعنی اس کی بات مت مانو جو تم منہ کرتا نماز سے بل اسجد ولا تبالي بلکہ سجدہ کرو اس کی پرواہ مت کرو. واذا كان الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطيع هذا الرجل جب اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اس بندے کی بات مت مانو فہذا یعنی انہ جل وعلا سیدافع عنہ اس معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نصرت بھی فرمائے گا مدد بھی فرمائے گا. دیکھیں اللہ چیزیں منع فرماتا ہے نا اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کی مدد کہاں سے آتی ہے اسی رب سے آتی ہے. یعنی افعل ما تؤمر ولا یهمنک هذا الرجل یعنی جس چیز تمہیں حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کیجئے اور اس بندے کی پرواہ مت کیجئے جو آپ کو منع کرتا ہے. واسجد للہ عز وجل سجدہ کرتے رہو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے. والمراد بالسجود ہنا الصلاة تو سجود سے کیا مراد ہے یہاں پہ اچھا پہلے کیا تھا یعنی عبدا اذا صلى نماز یہاں پر آخر میں سجدہ ہے تو سجدہ کے ذکر یعنی سجدہ سے کیا مراد ہے منع تو نماز سے کیا جا رہا تھا نا تو سیاق میں کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ نماز ہونی چاہیے تھے لیکن انداز بیان دیکھیں خوبصورتی دیکھیں تو سجدہ کا ذکر کیا ہے. واسجد واقترب کیونکہ اعتراض ابو جہل کس چیز پہ تھا سجدے پہ زیادہ اعتراض تھا کہ نماز پوری تھی, اور قصے میں سجدے کا ذکر ہوا ہے کہ سجدہ آپ وسلم کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں والمراد بالسجود هنا الصلاة, اس سے مراد نماز, لیکن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود رکن فی الصلاة لا تصح الا به, کیونکہ سجدہ جو ہے نماز کے ارکان میں, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, فلہذا عبر بهن, اس لیے اس کی تعبیر یہاں پر فرمائی ہے. وقوله اللہ تعالیٰ کے فرمان واقترب, اور قریب ہو جا, اے اقترب من اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جا, لأن الساجد, کیونکہ بے شک سجدہ کرنے والا, اقرب ما يكون من ربه, کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ جو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کما قال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حيث قال, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا وانی نهیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا, یہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے منع کر دیا, یعنی منع کیا ہے, مجھے منع کر دیا گیا کہ میں قرآن مجید پڑھوں رکوع کی حالت میں, سجدہ کی حالت میں, تو رکوع اور سجود میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, منع کیا گیا ہے. فاما الرکوع فعظم فیہ الرب, رکوع میں کیا کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, منع کیا گیا, تو کیا کرنا چاہیے, پھر کیا پڑھنا چاہیے, رب کی تعظیم, اسلام کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم. واما السجود فاکثروا فیہ من الدعاء, اس سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو, فقمن ان یستجاب لکم, تو بہت قریب ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کیا جائے, ای حری ان یستجاب لکم, یعنی دعا کی قبولیت مستحق ہو جاتی ہے. یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه السورة یعنی العلق سورة عظیمة, یہ سورة جو سورة العلق عظیم سورة ہے, ابتدأ الله تعالى بما من به على رسول صلى الله عليه وسلم من الوحي, اللہ تعالیٰ نے اس سورة کی ابتداء وحی سے کیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور منت فرمائی ہے. ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل, پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورة کے اختتام سجدے اور نزدیکی سے کیا ہے. نسأل الله تعالى ان يرزقنا القيام بطاعته, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بطاعت فرمبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرب منه اور نزدیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ويجعل من اولياء المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين انه على كل شيء قدير. امين رب العالمين, والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.